عذب الله مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ہمارا اس دنیا میں آنا یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کے تحت یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے. ہمیں اس کا یقین آتا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، لوگ آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. یہ خیال بالکل نہیں ہے کہ یہ کوئی نظام ہے جس کے تحت یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. دیکھو، اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، اور پھر آسمانوں کے اوپر آسمان، پھر خدا کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام میں نے اس لیے سیٹ کیا ہے کہ انسان کو اس میں آباد کیا جائے. اور انسان کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. اب ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں، خدا ہمیں بھیج کر یہی دیکھتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا نوٹ کرتا جاتا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اے بندو، جو تم کرتے تھے ہم لکھواتے رہتے تھے. سو میرے بھائیو، اس پر بہت یقین کرو. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ میرا کام اللہ نے نوٹ کر لیا ہے، اللہ نے یہ کام میرا اپنے رجسٹر میں، اپنے کھاتے میں لکھ لیا ہے. اب یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی فکر ہمیں یہی کرنی چاہیے. اور جو یہ فکر نہیں کرتا وہ بالکل یقین جانے وہ مسلمان نہیں. کیونکہ مسلمان کبھی غافل نہیں ہوتا، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا ایمان زندہ ہو، جس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہر وقت میری طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے. اگر میں اچھے کام کروں گا تو میری بچاؤ کی صورت ہے، اور اگر میں برے کام کرتا رہا تو میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. اور جسے خیال ہی نہیں کہ کیسے کام ہو رہے ہیں وہ پورا کافر ہے. اب آپ سوچ لیں، اپنے دل میں اس بات پر دھیان کر لیں کہ اگر آپ کو یہ ڈر نہیں رہتا، یہ فکر نہیں رہتا، تو سمجھ لیں کہ پھر آپ خواہ نمازوں کی آپ کو عادت پڑ جائے یا روزے رکھنے کی آپ کو عادت پڑ جائے، اسلام والا کام بالکل ختم. اسلام اسی شعور اور اسی احساس، اسی بیداری کا نام ہے کہ آپ یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ دیکھتا ہے خدا ہمیں بھیج کر کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو. فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے نبی، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تو ان سے یہ کہہ دے کہ بھئی موت کے بعد تمہیں اٹھنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے. یعنی ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا مر کر اٹھیں گے. اب پچھلے لوگ مرے ہوئے، کسی کو ہزار سال گزر گیا، کسی کو دو ہزار سال گزر گئے، کوئی نام و نشان تک نہیں، بالکل کوئی پتہ ہی نہیں اس کے ذرات کہاں چلے گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم موت کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یعنی حیرانی ہوتی ہے ان کو اس بات پر. ویسے چونکہ ہم مسلمان ہیں خاندانی، اس لیے ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے کہ مر کر اٹھنا نہیں ہے، یہ تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی ہاں مر کر اٹھنا نہیں ہے، لیکن یہ صرف بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، دل میں یہ بات ہمارے ہاں بھی نہیں. آپ سوچیں اس بات پر کبھی غور کریں کہ اب دنیا کے حالات کیا ہیں، گناہوں کی کوئی حد ہے؟ آپ دیکھ لیں کسی ہزاروں میں سے بھی شاید کوئی ایک آدمی ہو جو قابل اعتماد ہو، پیسہ ہاتھ لگ جائے تو پیسہ نہیں، کسی کی عزت پر ہاتھ پڑنے کا موقع مل جائے تو وہاں خیر نہیں. یعنی گناہوں کی اس قدر بھرمار ہے، اس قدر حد ہو چکی ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو آخرت یاد ہے، ان کو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں. نہیں، یہ بالکل وہی لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ اگر تو ان سے کہے کہ تمہیں مر کر اٹھنا ہے، تو چونکہ وہ تو کافر تھے نا، صاف کہہ دیتے تھے کہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں. ویسے ہم یہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن دل ہمارا بھی یہی کہتا ہے کہ مر کر اٹھنا نہیں، کیونکہ اگر یہ ہمیں یقین ہو کہ مر کر اٹھنا ہے اور اللہ ہم سے حساب لے گا، تو پھر یہ جو عدالتیں بھری پڑی ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، اللہ میرا معاف کرے، سچ اور جھوٹ کوئی بات ہی نہیں ہے. نہ جج کے دل میں خدا کا خوف ہے، نہ وکیل کے دل میں خدا کا خوف ہے، نہ موکلان جو ہیں وکیل کرنے والے ان کے دل میں خدا کا خوف ہے. بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں جیت جاؤں، مقدمہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، بس یہ ہے. کس طرح سے ہو، پیسہ دے کر، جھوٹے گواہ پیش کر کے، چرب زبانی سے، جس طرح بھی ہو، دن رات عدالتوں میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ اس قوم کا حال کبھی نہیں ہو سکتا جس قوم کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہمیں مر کر اٹھنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہیں تو لفظ کافر کا استعمال کیا ہے، اور کہیں کہیں کافر کی خصلتیں بیان کی ہیں. ہمیں خصلتوں کو دیکھنا چاہیے کہ کافروں کا کردار، کافروں کی خصلت جو بیان کی گئی ہے اس کو دیکھیں گے، کہیں وہ تو نہیں ہم میں پائی جاتی. اگر وہ خصلت کافر والی ہم میں پائی جائے تو پھر کہیے کوئی شرم والی بات ہے کہ ہم بھی انہی جیسے ہیں. ویسے بے شک ہمیں کوئی کافر نہ کہے، لیکن جب خصلتیں ساری کافروں والی پائی جائیں تو پھر کافر ہونے میں کیا شک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا حال فرمایا، ولئن اخرنا، یہ بات درمیان میں، ولئن اخرنا عنہم العذاب الی امۃ معدودہ، کہ موٹی بات ہے جب آپ جرم کرتے ہیں، یہ معمولی حکومتیں ہیں، جرم کرتے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میری بھی حکومت ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میری حدود کو توڑتے ہو، تو میں ناراض نہیں ہوتا؟ تو کیا میں سزا نہیں دوں گا؟ فرمایا کہ اگر میری طرف سے سزا میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں سزا ملتی، اللہ ہے ہی نہیں. یہ تو خامخواہ مولوی کہتے ہیں، سلسلہ ہی سارا باطل ہے، بات ہی کچھ نہیں. فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم کچھ دیر کے لیے عذاب کو ذرا پیچھے کر دیں، عذاب نہ آئے، تو وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کیوں نہیں آتا، کس چیز نے روک رکھا ہے. اب دیکھو نا، گناہوں کی کوئی حد ہے، اتنے گناہ ہوں لیکن ڈر کوئی نہیں. بات کیا ہے، دل میں ہمارے یہی خیال ہے کہ نہیں، عذاب کی کیا بات، اتفاق ہے، جو ہو جائے سو ہو جائے. فرمایا الا یوم یاتیہم لیس مصروفا. لوگوں سن لو، جس دن آ گیا اس دن اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا. یہ تو میری حکمت ہے جو ابھی نہیں آ رہا. الا یوم یاتیہم، سن لو، جس دن میرا عذاب آ گیا، لیس مصروفا عنہم، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، فرمایا آج یہ مذاق کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا، میری باتوں کو ٹھٹھا سمجھتے ہیں. فرمایا کہ ان کو، جس کو یہ نہیں مانتے، وہی چیز ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو. تو اب کافر کی خصلت بیان کی، یہ دیکھو توجہ سے سننا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، فرمایا انسانوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم اسے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، اپنی طرف سے اس پر کوئی انعام کر دیتے ہیں، اسے خوشحال کر دیتے ہیں، اسے اچھا عہدہ مل گیا، وہ صدر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، یا اور اسے کوئی شہر میں ایک اچھی پوزیشن مل گئی. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم اس کو کوئی رحمت چکھا دیں اور پھر کسی وجہ سے ہم اس سے وہ چیز چھین لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، جیسے بس ختم، اب کبھی چینج آ ہی نہیں سکتی. یعنی اگر خدا کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ، اور اگر دکھوں کے بعد ہم اس کو کوئی نعمت دے دیں، اس کو کوئی ترقی دے دیں، تو پھر وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ہمارے پچھلے آبا و اجداد بیچارے غریب تھے، تنگ دست تھے، ہم تو بہت ترقی، ہم تو خاندانی لوگ ہیں. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بڑا خوش ہوتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، بڑا اتراتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. یہ کردار کس کا ہے؟ یہ کافر کا کردار. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب اسے خدا کی طرف سے آرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، مال اس کے ہاتھ آتا ہے، پھر پرواہ ہی کوئی نہیں، کنجوس، بخیل، لاپرواہ، اللہ اسے یاد ہی کوئی نہیں. الا المصلین، مگر نمازی ایسے نہیں ہوتے. یہاں فرمایا ان الذین صبروا وعملوا الصالحات، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کا کردار کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا کردار یہ ہے، اگر وہ تنگ ہے تو اس پر خدا کی رحمت ہے، اور اگر وہ خوشحال ہے تو اس پر خدا کی رحمت ہے. اگر تنگ ہے تو صبر کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کسی غلطی کی سزا مجھے ملی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اور وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، شور نہیں مچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا. اور جس وقت اسے کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اتراتا نہیں، شیشے نہیں مارتا، فخر نہیں کرتا، اس کی طبیعت بڑی مسلسل، کانسٹنٹ، لگاتار ایک چال پر چلتا ہے. اور دنیا دار کا حال کیا ہے؟ جو کافر ہے اس کا کردار کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن مجید نے اس بات کو بہت جگہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ اپنے مزاج کو دیکھ کر، اپنی طبیعت کو دیکھ کر اپنے بارے میں اندازہ کر لیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر جو کافر ہوتا ہے انعام کرتے ہیں، اعرضہ، تو ہماری پرواہ نہیں کرتا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ہماری طرف سے منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور خدا کی طرف سے کوئی مار پڑ گئی، فضو دعا ناریز، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. یہ کافر کا کردار ہے. اب آپ دیکھ لیں، امیر اگر غریب ہے تو محلے میں مکان ہے، اگر غریب ہے تو محلے میں مکان ہے، کسی نہ کسی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب وہ امیر ہو جاتا ہے تو پھر ماڈل ٹاؤن اے میں کوٹھی. اب وہاں سے کون آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ بس دور اللہ سے. پھر وہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، آج کل لوگ اپنے بچوں کو بناتے ہیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کا رہنا سہنا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم کوئی دیہاتی لوگ ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. اس کا پتہ کس چیز سے لگے گا؟ میری بیوی سے. جب وہ بے پرد پھرے گی، بازار میں جا کر خود شاپنگ کرے گی، بے حیائی کے ساتھ پھرے گی، میری لڑکیاں آوارہ پھریں گی، تو میری عزت ہوگی کہ یہ اونچا خاندان ہے، یہ ترقی یافتہ ہے. اور اگر شرم و حیا کے ساتھ سادگی کی زندگی، بالکل بہت ہی مسکینی کی زندگی، یہ تو جی پرانا بیچارہ کوئی غریب بہت ہی پسماندہ سا ہے، اس کا سٹیٹس کچھ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ نظریہ کافروں کا ہے یا آج کل کے ہر مسلمان کا ہے؟ اب دیکھ لو، اللہ تعالیٰ وہ دو لڑکیاں، شعیب علیہ السلام، جن کا وہ بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام شعیب تھا. دیکھ لو، باپ بوڑھا بیچارہ، اور کوئی آدمی نہیں، بعض دفعہ نوکر کو میسر نہیں آتا، گھر میں مال کافی تھا، یہ جانور وغیرہ، تو لڑکیاں ہی بکریاں چرانے جایا کرتی تھیں. اور پھر جب وہ پانی پلانے کے لیے کنویں پہ آتی تو وہاں تھے بے دین لوگ سارے، وہ بیچاری اپنی بکریوں کو روک روک کر پیچھے کھڑی ہو جاتی کہ جب یہ چلے جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے پانی بھر کر، تو پھر ہم اپنی بکریوں کو چھوڑ دیں گے، جو بتا کھچا پانی ہوگا تھوڑا بہت وہ بیچاری پی لیں گی. اگر ہمارے جانور ان کے جانوروں میں مل گئے تو کون جھگڑا کرے گا کہ میرے جانور کو چھوڑ، یہ غائب کر دیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے ہاں وہ قبطی کو جب قتل کر دیا، ان کے ہاتھ سے مر گیا، موسیٰ علیہ السلام ادھر سے بھاگ کر آ رہے تھے تو وہاں اس کنویں پہ پہنچ گئے. ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں اس کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وجد من دونہم امرأتین تذودان، انہوں نے ان سے ایک طرف دو لڑکیوں کو دیکھا، دو عورتوں کو، کہ وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، اور باقی جو ہیں سب مرد عورت گھس کر ایک دوسرے میں پانی بھر رہے ہیں، لے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے، تعالی ما خطبکما، بھئی تمہارا یہ کیا حال ہے، تم کیوں پیچھے رکی کھڑی ہو، اپنے جانوروں کو بھی روک رہی ہو اور ایک طرف علیحدہ کھڑی ہو؟ تو وہ کیا کہنے لگی، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ سارے چرواہے چلے نہ جائیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ خود یہ کام کر نہیں سکتا، وہ آ نہیں سکتا، اس لیے ہم ان میں خلط ملط ہونا نہیں چاہتی، ہم علیحدہ کھڑی. دیکھو، یہ اللہ ان لڑکیوں کا کردار پیش کر رہا ہے جو ایک پیغمبر کی لڑکی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، دیکھ لو، ہماری حکومت اور ہمارے عوام، مخلوط تعلیم، مخلوط سوسائٹی، اور عین ایک دوسرے میں گھس کر مل جل کر رہنا کہ ہم ایک دوسرے کی سٹڈی کریں، یہ تو مولویوں نے پردہ ڈال رکھا ہے، دور دور کر رکھا ہے. ورنہ یہ ہے کہ جتنا آپس میں میل جول ہوگا، ایک دوسرے کی اسٹڈی کریں گے، تو اس میں بہت ترقی ہوگی، ذہن بڑھے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، آگے بڑھ کر انہوں نے وہ پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلی گئی، باپ نے دیکھا کہ آج معمول سے پہلے آ گئی ہیں، پہلے دیر ہو جاتی تھی اور آج پہلے آ گئی ہیں۔ پوچھا اس طرح سے کیا معاملہ، اور وہ خود حیران تھی، انہوں نے ساری بات سنائی کہ ایک اجنبی اس طرح سے آ گیا، اس نے ہماری حالت کو دیکھا تو ہم سے پوچھنے لگا، ہم نے اس کو بات بتائی تو اس نے آگے بڑھ کر پانی نکال کر ہماری بکریوں کو پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ باپ نے کہا کہ تم نے اس کو وہاں کیوں چھوڑا، ایک لڑکی کو بھیج دیا کہ جا کر اسے بلا لا، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے کہ جس کو بھیجا جا سکے، ایک غیر اجنبی آدمی ہے، اس کو بلانے کے لیے باہر لڑکی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا بات نکلی کہ اگر ضرورت ہو تو عورت کو بھیجا جا سکتا ہے، عورت ایسا کام کر سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو بالکل پتھر بنا کر بٹھا دیا جائے، اگر ضرورت ہو تو عورت سب کام کر سکتی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اب وہ آئی آ کر کہنے لگی انا ابھی یدعو کا، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا، یعنی جو تو نے پانی پلایا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے، تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جا فرماتے ہیں، اب وہ گئی اور آ رہی ہے، تمشی علستہ یا، وہ چلتی تھی بڑی شرم کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، اس کی چال کیسی تھی، تمشی علستہ یا، بڑی شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی، ضرورت کے تحت گئی ہے، غیر آدمی کو بلانے گئی ہے کہ میرے باپ نے تجھے بلایا ہے، لیکن اللہ اس کی چال کو بیان کرتا ہے، تمشی علستہ یا، بڑی شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی۔ اور پھر دیکھو مشاہدہ لڑکی کا، جب وہاں چلے گئے، باپ سے بات چیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سارا حال سنایا، تو انہوں نے کہا کہ اب نجاؤت من القوم الظالمین، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، فرعون کی یہاں حکومت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی اپنے باپ سے، یا ابا تستاجر ہو، ابا جی ہمیں بھی تو آدمی کی تلاش ہے، ہمارے اتنے جانور ہیں، اتنا گھر کا کام ہے، ہم ہمیشہ آدمی کی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مل جائے تو ہم اس کو ملازم رکھ لیں، اس کو کام پہ رکھ لیں، یا ابا تستاجر ہو، ابا غنیمت ہے، اس کو رکھ لیں، ان خیر من استاجر القوی الامین، جو کسی کو گھر میں رکھنے کے لیے، کسی کام پہ اس کی ڈیوٹی لگانے کے لیے جو خوبیاں چاہیے وہ اس میں بدل جائے، عتم پائی جاتی ہیں، یہ بڑا طاقتور ہے اور بڑا ہی امین ہے۔ طاقتور کس سے اندازہ کر لیا؟ کہ جس بوکے کو وہ جو چرس تھا اس کو کئی آدمی مل کر نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نہیں وہ نکال کر پانی پلا دیا۔ اور پھر شرم و حیا کا یہ حال ہے، کوئی اور ہوتا سو باتیں کرتا، کوئی دوسری بات نہیں کی، دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو لڑکی نے دیکھیے کیا نوٹ کیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے اچھا کارکن، سب سے اچھا کام کرنے والا وہ ہے جو طاقت والا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ اب یہ اللہ نے قرآن میں یہ چیز بیان کی ہے، اب آپ اندازہ کر لیں کیا ہمارا معاشرہ، ہم آج کل کے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہمارا یہی حال ہے؟ نہیں، میرا بس لگ جائے تو لڑکی کالج میں جائے گی، لڑکی سکول میں جائے گی، بے شک مخلوط تعلیم ہو، جو بھی ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اور وجہ کیا ہے، وہ تو کہہ رہی ہیں ابونا شیخ کبیر، ہمارے گھر میں اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم بڑی مجبوری کی وجہ سے باہر آئی۔ اور یہاں دیکھ لو کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں میرے بھائیوں، میں نے جو آپ سے عرض کیا، جب ذہن پر، جب ایک نظریے کے تحت ذہن بن جاتا ہے تو پھر اس ذہن سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ عجیب طرح کی ہوتی ہیں، اور جب ذہن بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر جو چیزیں اس ذہن سے نکلتی ہیں وہ بالکل اور طرح کی ہوتی ہیں. اب دیکھو حضرت خنسا بہت بڑی عرب شاعرہ عورت ہے، بہت مشہور ہے. جنگ قادسیہ میں چار بیٹے جوان چاروں کو فوج میں، مسلمانوں کی فوج میں بھیجا. صبح کو جنگ ہونے والی ہے، چار بیٹے ہیں، چاروں آئے ہوئے ہیں لڑائی میں. بہت بڑی شاعرہ ہے اور ان کے سامنے رات کو تقریر کرتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اس فوج میں بھیجا ہے، صبح کو کافروں سے مقابلہ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے. دیکھو میری تمنا کو پورا کرنا، جس شوق کے تحت میں نے تمہیں اس فوج میں داخل کیا ہے میری وہ آرزو پوری کرنا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانا، تمہارا خدا کی راہ میں شہید ہو جانا مجھے تمہاری زندگی سے زیادہ اچھا. مر تو جانا ہی آخر، کوئی آج مر جائے گا تو کل مر جائے گا، اور اگر تم چاروں خدا کی راہ میں شہید ہو گئے تو میرے جیسی خوش قسمت اور کوئی نہیں. اب اندازہ کر لو، یعنی ماں چار بیٹے چاروں کو جنگ میں بھیج رہی ہے اور کیا اپنے دل کا اظہار کر رہی ہے. ذہن بن گیا کہ یا میں مر جاؤں گی یا یہ مر جائیں گے، جدائی تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں کوئی لمبا چوڑا عرصہ رہنا تو نہیں ہے. اور اگر یہ صورت بن جائے کہ یہ چاروں اللہ کی راہ میں چلے جائیں اور اللہ ان کو قبول کر لے، میرے جیسی سعادت اور کیا کسی کو ملے گی، میں تو بہت ہی خوش نصیب ہوں. اور اتفاق کی بات کہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. تو یہ ذہن کی تیاری ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں دیکھ لو پہلے دن سے ہماری لڑکی بچہ پہلا پیدا ہو جائے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، میں اس کو صادق پبلک سکول میں بھیجوں گی، میں اس کو جہاں شروع سے ہی انگریزی پڑھائی جائے وہاں اس کو بھیجوں گی، پہلے دن سے ہی اس کی شکل انگریزی بنائے گی، اس کے بال بگاڑے گی، اس کو پتلون پہنائے گی، اس کو نکر پہنائے گی، اس کو انگریزوں کے الفاظ یاد کروائے گی. ذہن جو ادھر ہے وہ اسلامی رنگ ہی نہیں. اور اگر کوئی مسلمان عورت ہوگی جس کے دل میں دین کا درد ہوگا، وہ بچے کو اپنے پرورش کرے گی اس انداز سے کہ شروع سے اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ ربی بیٹا کہو پڑھو اسے. جب سے بچے کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے جو سمجھ والی ماں ہوگی وہ یہ سکھائے گی اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ورنہ دیکھ لو اب ہمارے یہ ہمارے بریلوی بھائی، دیکھ لو کس طرح سے اللہ کے شریک، اللہ کے رسول کو اللہ کا شریک، پیروں کو اللہ کا شریک، فقیروں کو اللہ کا شریک، اولیاء کو اللہ کا شریک. اور اگر بچے اس کو پہلے دن سے یہ سکھایا جائے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہی شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں، تو یہ تربیت اس کا نتیجہ کو اچھا نکلے گا. ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو انگریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تہذیب، ان کی تربیت، ان کا طور طریقہ، ان جیسا پڑھنا، ان جیسا رہنا سہنا، ویسا کھانا، وہی سارے کے سارے طریقے. تو میرے بھائیوں پھر آپ کیا توقع کریں گے، کیا توقع کریں گے کہ ہماری پوت آنے والی نسل جو ہے یہ بھی کوئی اچھا رنگ لائے گی. چنانچہ دیکھ لو کب سے پاکستان بنا ہے، ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں سارے دوڑ دوڑ کر کبھی امریکہ کی گود میں، کبھی برطانیہ کی گود میں، جو اشارے ادھر سے ہوتے ہیں ان کے اشاروں پر ہی چلتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں، وہی ان کے ملک کا حال دیکھ لو کیا حال ہو رہا. اور پھر عورتوں کا حال آگے، اگر کبھی یہ بات ان کے کان میں پڑ بھی جائے کہ اب پاکستان میں اسلام آئے گا اور عورتوں کے لیے پردہ لازمی ہوگا، جن کو آپ مسلمان عورتیں کہتی ہیں سب سڑکوں پہ نکلائیں گی، پردہ ہم بند رہیں گی، کبھی برداشت نہیں اس کو کر سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ مسلمان ہیں؟ میرے بھائیو, یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے اس لیے مسلمان ہے. کردار کو دیکھو, سیرت کو دیکھو, طریقے کو دیکھو. قلعہ گجر سنگھ جب ہم لاہور پڑھا کرتے تھے, وہاں قلعہ گجر سنگھ ٹھہرے ہوئے تھے, مسجد کے ساتھ ہی ایک آدمی بینک کا مینیجر, لکھ پتی کروڑ پتی کی لڑکی تھی, بالکل مسجد کے آگے سے گزرتا تھا, مسجد کے آگے سے گزرتا تھا, جوان لڑکی بالکل بے پرس, وہ اور ایک کتا, تینوں نکلتے اپنا سیر کے لیے جاتے, کار ان کے پاس ہوتی, بالکل یاد نہیں کہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ بھی کوئی ذات ہے, کوئی پرواہ نہیں. بالکل لڑکی بیمار ہو گئی, اب ڈاکٹروں سے علاج کروایا, یوں یوں علاج کرواتے ہیں وہ نیچے نیچے جا رہی ہے. پھر ایک دفعہ نکلا ادھر سے, میں مسجد سے نکلا, مجھے کہنے کا مولوی صاحب السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, کہ ہماری بچی بیمار ہے اس کے لیے دعا تو کرنا. تو میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ دیکھ لو آج اسے اللہ یاد آ گیا. اللہ نے فرمایا نہیں کہ ویزا انعمنا علی الانسان ہے, کہ جب ہم کسی آدمی پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں, آنازا ہماری طرف منہ نہیں کرتا, بنا آپ جانے دے یوں پہلو مارتا ہے, میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا. ویزا مسہ الشر, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فضو دعا ناریز, بڑی لمبی لمبی درخواستیں کرتا ہے. اب دیکھو کرتا دعا ہے اور خدا اس سے مذاق کرتا ہے, خدا کو غیرت ہے. فضو دعائیں حریف, لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اب سوچیں آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا ایسے آدمی کی دعا قبول کرتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کوئی آدمی آپ سے آنکھ نہ ملائے, لیکن جب کبھی کام پڑ جائے تو پھر آپ کے پاس آئے, آپ اس کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر کہیں گے اب اس خبیث کو کوئی مطلب ہے, دیکھو نا آ رہا ہے, ورنہ کبھی سلام نہیں کرے گا, اس کو کوئی مطلب ہے تو آ رہا ہے. میرے بھائیوں, وہ دعا کرتا ہے, خدا کو غضب آتا ہے. حالانکہ دعا عبادت ہے, دعا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن ایسا آدمی جب دعا کرتا ہے تو خدا کو غصہ. خدا کو دعا کس کی پیاری ہے؟ جو خدا کو نہ خوشحالی میں بھولے اور نہ تنگی میں بھولے, خدا کو اس کی دعا پیاری لگتی ہے. اور جو پھنس جائے پھر دعائیں کروائے, وہ سمجھ لو کہ لوگ اسے کوئی نہ کہے, مولوی اسے نہ کہے, اور کوئی اسے نہ بتائے. قرآن کی آیت تو میں نے آپ کو سنا دی نا کہ خدا کا اس پر کتنا غضب ہوتا ہے, خدا اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ یہ اب کمبخت آیا ہے. اور پھر یہی حال ہے, اگر اللہ وہ اس مصیبت کو دور کر دے پھر وہ بھول گیا. اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے لڑکے میڈیکل کالج کے یا اور دوسری انجینئرنگ یونیورسٹی کے, جب امتحان کوئی آخری ہوتا ہے مسجد میں آتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں, بڑی مسجد کی خدمت کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ. اب جب امتحان ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلاح قصہ ختم, کون سی مسجد اور کون اللہ اور کیا بات. اللہ یاد رکھو, اللہ دوستی لگاتا ہے, اور اللہ خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, ارے میں تو مومنوں کا دوست ہوں, یہ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تو مومنوں کا دوست ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ اے نبی تو ان کو بتا دے کہ لوگوں تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے, انما ولی اللہ الذی, میرا دوست اللہ ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والو, تمہارا دوست اللہ ہے, تمہارا دوست اس کا رسول ہے, تمہارے دوست مومن ہیں. اچھا آپ سوچئے, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے سوچنا یہ مسلمان کا شعار ہے. جو نہیں سوچتا وہ جانور ہے, اور جانور کافر ہی ہوتا ہے, مومن کبھی جانور نہیں ہوتا.
مومن کا یہ خاصہ ہے کہ مومن سوچتا ہے. اور قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جتنے چلنے پھرنے والے ہیں نا, اب چلنے پھرنے والی کیا کیا چیز ہے, یہ حشرات الارض, یہ سانپ, نیولا, کیڑے مکوڑے, یہ چیزیں, پھر چھوٹے جانور, پھر بڑے جانور, کتا, سور, ہاتھی, بندر, یہ وہ سارے کے سارے. فرمایا ان شر الدواب, سب چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے برا کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ انسان جو نہ اللہ کی سنے اور نہ حق بات زبان سے کہے. الذین لا یعقلون, اور جو عقل سے کام نہ لے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کس لیے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ عقل انسان کو کیوں ملی ہے؟ دیکھیے بچہ کیا کرتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا, بالکل. اب جوں جوں ذرا اسے ہوش آتی ہے, سب سے پہلے وہ اپنے پالنے والے کو پہچانتا ہے, ماں کو پہچانے گا. کوئی اجنبی ہاتھ لگائے گا روئے گا, ہائے مجھے لے لو اس سے, یہ کون ہے؟ کہے گا مجھے ماں کے پاس جانے دو. یا جو اسے گودی اٹھا کر کھلاتی پھرتی ہے, اس کی بہن ہے, اس کا کوئی بھائی ہے. سب سے پہلے جب انسانی بچے کو عقل آئے گی تو اپنے محسن کو, اپنے احسان کرنے والے کو, اپنے مربی کو وہ پہلے پہچانے گا. دوسروں سے دور رہے گا, جو غیر ہیں, جو اجنبی ہیں, لیکن جو پالنے والے ہیں, جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں, ان کو سب سے پہلے پہچانے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو. دیکھو نا, بچہ نابالغ ہے اس وقت تو جو کچھ ہے اس کے لیے, اس کا باپ ہے, اس کی ماں ہے, لیکن جب ذرا جوان ہو جائے گا, سنبھل جائے گا, پھر اسے پتہ لگ جائے گا کہ میرا ابا بیچارہ کیا ہے, میرے سامنے میرے ابے کو فلاں نے پیٹ دیا, کچھ بھی نہیں کر سکا بیچارہ, میرا ابا تو بہت کمزور ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اوفو, اصل رب تو وہ ہے جس نے میرے باپ کو بھی پیدا کیا, وہ میرے باپ کو دیتا تھا کہ اپنے بچے کو کھلا پلا. اصل رب تو وہ ہے, وہ ڈرنے کے لائق ہے, وہ سب سے طاقتور ہے. پھر وہ اسے پہچانتا ہے اور اس دن سے وہ مسلمان ہوتا ہے. جس دن سے اس کو رب کی پہچان ہوتی ہے, رب کا خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے, اور رب سے آس اور رب سے امید, یہ چیزیں اس کی طبیعت میں, اس کے دل میں راسخ ہوتی ہیں, اس دن سے اس کے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو نہ پہچانے تو وہ ساری زندگی کافر کا کافر ہے, مسلمان ہے ہی. سو میرے بھائیوں, اس بات کو خوب سمجھ لو, اور میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ مسلمان کبھی بے عقل نہیں ہوتا اور کافر ہمیشہ بے عقل ہوتا. اور کافر کے میں نے یہ نہیں کہ امریکہ کا رہنے والا یا روس کا رہنے والا یا انڈیا کا رہنے والا کافر, وہ جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ اپنے رب کو نہ پہچانے اور اوروں کو سب کو پہچان لیں. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے, اپنے باپ کو پہچانتا ہے, ارے ماں باپ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے, اصل خالق تو وہ ہے. جو اپنے رب کو نہ پہچانے وہ یقیناً کافر ہے, خواہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو. اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو. اس لیے کبھی اللہ سے مطلبی دوستی نہ لگانا. میرے بھائیوں, بڑے اخلاص کی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کبھی اپنے رب سے مطلب کی دوستی نہ لگانا کہ کوئی مصیبت پڑ گئی تو مسجد میں آ گئے مولویوں کے پیچھے کہ جی دعا کرو جی, دعا کرو جی, دعا کرو جی. یہ سوچا کرو کہ جب مجھ پر یہ مصیبت نہیں تھی, میں مزے کرتا تھا, اس وقت میرا اللہ کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اگر اس وقت اللہ کے ساتھ آپ کا سلوک یہ تھا کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اب جب مصیبت پڑ گئی اب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کافر ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے یہ نقشہ کھینچتے ہیں جیسے کسی پر طنز کیا جائے، جیسے کسی سے مذاق کیا جائے. فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب ہم نعمتیں کرتے ہیں تو میری طرف پیٹ کرتا ہے، منہ نہیں کرتا، اور جب میں تکلیف پہنچاتا ہوں فضو دعا ناریز، بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہوں. خدا اس کا یہ لکشک ہے. میرے بھائیوں، آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھو ہمیں یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان نہیں. یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. جب آپ کو اللہ سمجھ دے گا تو آپ خود تسلیم کریں گے کہ آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کو کما حقہ مانتے نہیں. اللہ کا ماننا کیا ہے؟ اللہ کا ماننا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں اللہ کی طرف سے اتار چڑھاؤ کبھی نہ ہو، اتار چڑھاؤ کبھی نہ ہو. دیکھو تکلیف آئے تو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ آپ کو عیش کروائے تو خدا کے سامنے جھکو، اور کہو یا اللہ یہ سب آنی جانی چیزیں، تو کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. اللہ میں جانتا ہوں. دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. دنیا میں یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی برباد ہوتا ہے، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں. تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں صرف تمہیں جانچنے کے لیے. چنانچہ دیکھ لو ہم اپنی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، ہم مال کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لو کاروبار کو ترقی دینا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے اور پیسہ ملے گا سود سے، ہم سود سے کبھی نہیں ٹلیں گے، خواہ خدا ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اب اس کے لیے مال ازمائش تھا جس کی وجہ سے یہ فیل ہو، اس نے مال کمانے میں اللہ کو ناراض کر لیا. جب خدا کہتا ہے کہ میں مال جو ہے ازمانے کے لیے دیتا ہوں، کبھی نہیں دیتا تو ازماتا ہوں، کبھی دیتا ہوں تو ازماتا ہوں، اسی طرح سے اولاد ہے. اب دیکھ لو اولاد نہ ہو تو آدمی کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، مزاروں پہ جائے گا، قبروں پہ جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ہائے اولاد، ہائے اولاد، ہائے اولاد، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی. اور اگر اولاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا عذاب. اب اولاد کی خاطر یہ کرنا ہے، اولاد کی خاطر یہ کرنا ہے، اولاد کی خاطر یہ کرنا ہے، اور اللہ بھولیے. اب آپ سوچیں کہ دنیا کی ہلکی سی مثال ہے. دیکھو باپ نے آپ کو پالا، باپ نے اولاد کو پالا، اس کی شادی کر دی، اب بیوی آ گئی، اس کے اپنے بچے ہو گئے. اب اگر وہ اپنے باپ کو دیکھے ہی نہ، اسے اپنی بیوی ہر وقت یاد اور اپنے بچے ہر وقت یاد، تو باپ کیا کہے گا؟ کبھی باپ اس سے خوش ہوگا کہ دیکھو اس ظالم کو میں بھول گیا؟ اگر انسان مال میں پڑ کر، اولاد میں پڑ کر اللہ کو بھول جائے تو کیا خیال ہے اللہ راضی ہوگا؟ دیکھو میں نے اس لیے کہا کہ مسلمان عقل والا ہوتا ہے، بات سمجھنے کی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں کہ تم اللہ کو بھول جاؤ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کر لیا کہ اپنے مال اور اولاد میں پڑ کر وہ اللہ سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے میں پڑ گیا. دیکھ لو ہمارا حال دیکھ دیکھ کر لوگوں کا جوں جوں ترقی ہوتی ہے، عہدہ مل جائے، کاروبار ترقی کر جائے، بس نماز سے کیا، نماز سے کیا۔ میرے بھائیوں، ایسا آدمی سردیوں میں غریبوں کو کپڑے پہنائے، گرمیوں میں سبیلیں لگائے، کچھ کر لے کچھ نہ کر لے، خدا کی عدالت کا قانون کیا ہے؟ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب خدا کے سامنے جائے گا، خدا کہے گا مجھے سب سے پہلے اس کی نماز دکھاؤ۔ پتا تو اللہ کو سارا ہے، سب سے پہلے خدا نماز کو دیکھے گا۔ اگر وہ نماز میں پاس ہو گیا، نماز میں پاس ہو گیا تو اس کے اور صدقہ خیرات زکوٰۃ کوئی اور نیکی اس کو خدا دیکھے گا، اور اگر وہ نماز میں ہی فیل ہو گیا کہ سرے سے پڑی نہیں، یا پڑی تو ٹھونگے والی، جیسا کہ ہمارے آج کل عام چلتا ہی ہے معاملہ، جو نماز میں فیل ہو گیا خدا اس کے پورے ریکارڈ پر قلم پھیر دیتا ہے کہ یہ سب برباد، لے جاؤ اس شخص کو۔ مل سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز جو ہے اللہ کی یاد کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پانچ دفعہ کمال دیکھ لو، روزے سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال کے بعد، حج زندگی میں ایک مرتبہ، اور کوئی چیز کبھی قسمت میں ہو تو ہو، اور نماز دن میں پانچ مرتبہ۔ اور یاد رکھو، اسی لیے قرآن میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے، اور احادیث میں بھی بہت واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ہم تو مولوی جو ہیں جنازہ بے نمازوں کا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بخشش کی دعا جس آدمی کے لیے کرنی جائز نہیں، جس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرنی جائز نہیں، اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کے رسول، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اللہ کے رسول اپنے سفر سے آ رہے ہیں، 1000 صحابی آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں آپ کی والدہ کی قبر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے، چونکہ رسول پابند ہوتا ہے، سرکاری اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر کام خدا کی اجازت سے کرتا ہے۔ حالانکہ معمولی بات تھی، بغیر پوچھے بھی چلے جاتے، لیکن نہیں، نبی نہیں ایسا کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے خدا سے اجازت مانگی کہ یا اللہ، میری ماں کی قبر آگے آ رہی ہے، میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، دعا نہیں کر سکتا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ کوئی چوں نہیں کی۔ آپ بہت روئے، صدمہ ہوا، پھر پوچھا کہ یا اللہ، ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں، قبر پر جا سکتا۔ اب بخشش کی دعا کیوں نہیں؟ چونکہ جس کی نجات نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں۔ اور بے نماز جو ہے، بے نماز کا چونکہ کھاتا ہی سارا صاف ہے، اس لیے بے نماز کے لیے بخشش کی دعا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وہ مر جائے، اور جب اس کے لیے بخشش کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں تو جنازے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ کے بعد آدمیوں کے جنازے کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ میں جنازہ پڑھوں، چنانچہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھا، استغفر لہم اولا تستغفر لہم، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، تیری مرضی دعا مانگ یا تیری مرضی دعا نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، فلن یغفر اللہ، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے۔ تو اللہ کے رسول نے سوچ لیا کہ نجات تو اس کی ہوگی نہیں، لیکن ایک مصلحت کے تحت، ایک حکمت کے تحت کہ اگر میں اس کا جنازہ پڑھ دوں، حالانکہ حضرت عمر نے آپ کا کرتا پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھے، روکا پیچھے، لیکن اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھ لیا اس لیے کہ اس کے بیٹے پر اچھا اثر پڑے گا، اس کے خاندان پر اچھا اثر پڑے گا کہ دیکھو یہ کیسی کیسی شرارتیں کرتا تھا اور اللہ کے رسول نے پھر بھی کتنا اچھا سلوک کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی. آپ نے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر بہت دور رس ہوگا اس کی نماز جنازہ پڑھ لی. لیکن اللہ نے کیا کیا اس کے بعد؟ قرآن مجید میں اس کے بعد آیتیں فوراً نازل ہو گئی، بلا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا، اے نبی ایسے آدمی کی کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، بلا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا. اب آپ اندازہ کر لیں، بلا تقم علی قبرہ، یہ قرآن کی آیت، اس کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان درست نہیں. بے شک نمازیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ اپنی اسی حالت پر مر گیا ہے، اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں، چاہے تو دعا کرے چاہے کوئی اور دعا کرے. اب آپ اندازہ نہیں کرتے کہ جب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا ہوگا تو کون کون ساتھ ہوگا؟ اللہ کے رسول آگے، حضرت بکر صدیق پیچھے، حضرت عمر پیچھے، حضرت عثمان پیچھے، حضرت علی پیچھے، ولیوں کے ولی، اولیاء کے اولیاء، جن سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا ہی نہیں، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ آگے کھڑے ہیں، اور جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور خدا کہتا ہے 70 بار بھی دعا کر لو میں پھر بھی بخشوں گا نہیں. یعنی یہ قرآن ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی زبانیات تو نہیں. اگر لوگوں نے دین کو سمجھا ہو، مولویوں نے اگر دین کو سمجھا ہوتا تو یہ لوگ، یہ جو آج کل حال ہے، کبھی یہ حال نہ. مولویوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اسلام ایک خاندان ہے، ہر مسلمان کے گھر مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، وہ شرک کرے یا نہ کرے، وہ بدعتیں کرے یا نہ کرے، جو مرضی کرتا رہے، چنانچہ اس کا جنازہ پڑھو، مولوی پڑھتے ہیں اور لوگوں کا وہی عقیدہ ہے. حالانکہ سن لو، بخاری شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو بدعت کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، بدعت کے معنی کیا؟ اپنی طرف سے دین میں خود ہی باتیں بناتا رہتا ہے. جیسے یہ دیکھ لو، عید میلاد، مسلمانوں کی تو 2 عیدیں تھیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحی، مسلمانوں نے 3 بنا لی، ایک عید میلاد. دیکھو اللہ کے رسول 2 عیدیں، اللہ نے 2 عیدیں مقرر کی، رسول نے 2 عیدیں رکھی، خلفائے راشدین نے 2 عیدیں رکھی، لیکن مسلمان نے کہا، آج کل کے اس مسلمان بگڑے ہوئے مسلمان نے کہا کہ اگر میں ترقی نہ دوں اسلام کو تو پھر ترقی کون دے گا؟ اس نے کہا 3 عیدیں، عید میلاد ایک اور بھی. اب آپ جانبداری سے بتائیے، اس سے دین بگڑے گا یا سدھرے گا؟ بدعتی سے دین بگڑتا ہے، اور جو نبی کے دین کو بگاڑے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرے، جو بدعتی کو اپنے گھر ٹھہرائے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے مومنوں کی بھی لعنت ہے جو اللہ کے رسول کے دین کو بگاڑتا ہے. اور آج کل کیا نہیں ہوتا، دیکھ لو کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے، اب لوگ جاتے ہیں، گئے ہاتھ اٹھا لیا دعا کر لی، گئے ہاتھ اٹھا لیا دعا کر لی، گئے ہاتھ اٹھا لیا دعا کر لی. اب سوچو دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے کہ جب بھوک لگے آپ کھانا مانگ رہے ہیں، اور نقلی دعا کیا ہوتی ہے جو دل سے نہیں نکلتی وہ یہی ہے کہ مجھے روٹی دے وہ لے کر آنے نہیں, میں تو ویسے مذاق کرتا تھا, کھانی تو مجھے نہیں. جو دعا دل سے نہیں نکلتی وہ خدا سے مذاق. اب ہمارے گھر میں میت ہو گئی, ایک آدمی آ گیا, چلو دعا کر لی, دس منٹ کے بعد دوسرا آ گیا, اب پھر مجھے ہاتھ اٹھانے پڑ گئے, دس منٹ کے بعد ایک اور آ گیا, پھر اور آ گیا, دری بچھائی ہوئی, آخر آنا ہی ہے لوگوں نے, چل سو چل, چل سو چل. اب وہ دعا کرتا ہے یا خدا سے مذاق کرتا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھایا یہ, اور یوں ہاتھ اٹھا کر یوں کر لینا, یہ مذاق کس سے ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے, یہ خدا سے مذاق ہے. کیا آپ کسی سے روٹی مانگیں وہ روٹی لے کر آئے اور آپ کہیں نہیں مجھے کھانی تو نہیں, میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ اس وقت اٹھاؤ جب تمہارے دل سے آواز نکلے. اور خدا کس دعا کو قبول کرتا ہے؟ کہ جو کلمات تمہاری زبان سے نکلے پیچھے تمہارے عزم کی فورس اس کے پیچھے, وہ دعا خدا قبول کرتا ہے. اور اگر دعا نقلی سی کرے آدمی, نقلی سی دعا کرے, ویسی زبان سے کہتا جا رہا ہے, تو وہ خدا سے مذاق ہے. اب ہمارے مولوی نہیں سلام پھرا, سلام پھرا, ہاتھ اٹھایا, اللہم انت السلام و منک السلام, اللہ اللہ خیر. یہ کوئی دعا ہے؟ دعا کے لیے آدمی کو چاہیے دل کو حاضر کرے, اگر دل چاہتا ہے تو مانگے, ورنہ نہیں چھٹی. حدیث میں آتا ہے سلام جب پھر گیا تو تحلیل و تسلیم, سلام پھر گیا چھٹی, جس کی جو مرضی کرے اٹھ کر چلا جائے. اب اگر دعا کو دل چاہتا ہے تو بیٹھ کر دعا کر لے, لیکن دعا کر کب؟ جب واقعتاً دل سے تیرے آواز نکلے, تیرے دل میں سچی طلب ہو, آج بھی انکساری کے ساتھ دعا کر. ویسے ہی ہاتھ اٹھانا اور منہ پر مانگنا یہ مذاق ہے. تو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے. میت ہو اور ویسے بھی دیکھیے کسی کے گھر میت ہو جائے اس گھر میں کیوں جایا کرتے ہیں؟ کیا اسلام کا حکم ہے جانے کے لیے؟ لازمن حکم ہے, حدیثوں میں آتا ہے. لیکن کیا حکم ہے کہ جس گھر کوئی فوتگی ہو جائے وہاں جاؤ؟ کس لیے جاؤ؟ سب جانتے ہیں, تعزیت کے لیے جاؤ. جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے اس گھر میں تعزیت کے لیے جاؤ. اور تعزیت کے معنی کیا ہیں؟ تعزیت کے معنی اجزا یعزی تعزیہ, دوسرے کو تسلی دینا, دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, ان کو حوصلہ دلانا, یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیں بھی تمہارے اس نقصان کا پورا صدمہ ہے, احساس ہے. دوسرے کے گھر میں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. لیکن جاہلوں نے کیا بنا لیا؟ جاہلوں نے بنا لیا کہ دعا کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ اگر دعا کرنی ہو تو قبر پر جا کر دعا کرو, دعا کرنی ہو تو مسجد میں آ کر دعا کر, دعا کرنی ہے تو اپنے گھر میں دعا کر لے. تو ان کا ادھار اتارنے جا رہا ہے کہ وہاں جا کر تو ان کو ہاتھ اٹھا کر بس گیا, ہاتھ اٹھائے اور منہ پر مار لی, اللہ اللہ خیر, سب کی رسم پوری ہو گئی. یہ اللہ سے مذاق ہو جاتا ہے. آج کل کے مسلمان نے جو خالص دین تھا اس پر تو چلنا نہیں تھا, اس دین کو کہ بخیے ادھیڑنے شروع کر دیا, اس دین کو برباد کرنا شروع کر دیا, رسم بنا دیا. وہ جو دین ایک حقیقت تھا اس کو ایک رسم, ایک رواج بنا کر رکھ دیا. اور میرے بھائیوں دو باتیں ہیں, ان کو خوب یاد رکھ لو نجات کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نجات ہو جائے اور آپ بڑے اچھے طریق سے اللہ کے پاس جا کر کامیاب ہوں, تو دو بڑے طریقے ہیں, ان کو دیکھ لو. ایک تو اپنے مذہب کو درست کریں, اپنے مذہب کو درست کریں. مذہب آپ کا کون سا ہونا چاہیے؟ جو حضور کے بعد نہ بنا ہو وہ نہ ہو. مذہب وہ ہونا چاہیے جو حضور کے زمانے میں تھا, یہ کھرا مذہب. کہیے کسی کو اس پر شبہ ہو سکتا ہے, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, بعض نئے چہرے بھی ہیں, اپنے علم سے اور اپنی عقل سے پوچھو کھرا دین کون سا ہے. کھرا دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نقلی دین کون سا ہے؟ جھوٹا مذہب جھوٹا فرقہ کون سا ہے؟ جو حضور کے بعد بنا ہو, دو دن بعد بنا ہو, دس دن بعد بنا ہو, سو سال بعد بنا ہو, دو سو سال بعد بنا ہو, وہ جھوٹا دین جھوٹا مذہب جھوٹا فرقہ ہے. اپنے مذہب کو ٹٹول کر دیکھ لو کہ کیا آپ کا مذہب وہ تو نہیں جو بعد کا بنا ہوا ہو. اگر آپ کا مذہب بعد والا ہے بس آپ کا پتا کٹ گیا, آپ کا سب کچھ برباد ہو. ایک بات. دوسری, دنیا کی بڑائی کا خیال چھوڑ دو, دنیا میں بڑے بننے کا خیال چھوڑ دو کہ میرا سٹیٹس جتنا اونچا ہو. دیکھو جی, ہم خاندانی ہیں, ہم یہ ہیں. قرآن کی آیت ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض. یہ آخرت کا گھر, یہ جنت ہم اس کو دیں گے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا, جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا. سادگی, عاجزی, مسکینی. اللہ کے رسول دیکھ لو کتنی عزت ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے نزدیک بھی. آپ کے پاس باہر سے کوئی آدمی آ گئے, ایک آدمی تھا مسافر, آپ کے پاس آ گیا. آپ گھر گئے حضرت عائشہ کے پاس, کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ نہیں, بس پانی ہی ہے. دوسری بیوی کے گھر گئے, تیسری بیوی کے گھر گئے, چوتھی بیوی کے گھر گئے, کسی گھر سے کچھ نہیں ملا, کسی گھر سے کچھ نہیں ملا. یہی جواب ملا کہ بس صرف پانی ہے. اللہ کے رسول نے پھر مسجد میں آ کر, اب آپ نے دیکھ لیا آپ کا سینڈل, لیکن آپ دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے.